أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حماسۂ حسینی باب چہارم. حسینی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عنصر. پہلی مجلس. حسینی تحریک کے اصلی عناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد اللہ ورسوله وحبیبه وصفیه سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ہماری گفتگو تحریک حسینی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنصر کے بارے میں ہے، اور گفتگو اس بارے میں ہے کہ کیا حسینی تحریک میں اس عنصر کا دخل رہا ہے یا نہیں. دوسرے لفظوں میں، جن باتوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس سفر اور تحریک پر مجبور کیا، کیا ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل تھا یا نہیں. دوسرے یہ کہ اس تحریک میں اس عنصر کا دخل کس حد تک ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور یادگار فلسفہ، جس کی آئمہ اطہار کی وصیت کے مطابق سال بہ سال تجدید ہونا چاہیے، درس کی خاطر ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی درس ہے. اگر انسان کسی درس سے کچھ استفادہ حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اسے سمجھے اور اس کو تحلیل کرے. آج رات کو میں ان تمام اصلی عناصر کے بارے میں جو حسینی تحریک پر اثر انداز رہے ہیں مختصر طور پر بحث کروں گا. اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، جو اس تحریک کا اصلی عنصر ہے، زیادہ تفصیل اور تشریح کے ساتھ بحث کروں گا. حسینی تحریک میں بہت سے عوامل کا دخل رہا ہے، اور انہی متعدد عوامل کے دخل کے سبب جو حادثہ، باوجود یہ کہ تاریخی اور سطحی واقعات کے لحاظ سے زیادہ طویل اور مفصل نہیں ہے، تفسیر کے لحاظ سے اور اس بڑے تاریخی واقعے کی ماہیت کو درک کرنے کی نظر سے بہت زیادہ پیچیدہ ہے. اس حادثے کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، اور کبھی کبھی اس عظیم حادثے سے غلط نتائج بھی نکالے گئے ہیں. اس داستان کی پیچیدگی کا ایک سبب یہ عناصر ہیں جو اس حادثے کے وجود میں آنے پر اثر انداز ہوئے. ہمیں اس حادثے میں بہت سے مسائل ملتے ہیں. ایک جگہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا اور آپ علیہ السلام کا بیعت سے انکار کرنا ہے. دوسری جگہ اہل کوفہ کا امام علیہ السلام کو دعوت دینا اور امام علیہ السلام کا ان کی دعوت قبول کرنا ہے. ایک اور مقام پر امام علیہ السلام بیعت مانگنے اور بیعت سے انکار کرنے کے مسئلے پر بالکل توجہ دیے بغیر، اور اس مسئلے پر بھی بنیادی توجہ دیے بغیر کہ کوفے والوں نے ان کی بیعت کرنا چاہی اور ان کو بلایا ہے یا نہیں بلایا، اس وقت کے حالات اور حکومت وقت پر تنقید کرتے ہیں، خرابیاں پیدا ہونے اور پھیلنے کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کی حقیقت بدل جانے کا ذکر کرتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دینے کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ ان حالات کے پیش نظر خاموش نہ بیٹھے. اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نہ بیعت کی بات کرتے ہیں اور نہ بلاوے کی، نہ اس بیعت کی بات کرتے ہیں جو یزید ان سے چاہتا ہے، اور نہ اس دعوت کا ذکر کرتے ہیں جو اہل کوفہ نے انہیں دی ہے. معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ بیعت کا مسئلہ تھا؟ کیا یہ مسئلہ دعوت کا مسئلہ تھا؟ کیا یہ مسئلہ نکتہ چینی या बुराइयां फैलने का मसला था। इनमें से कौन सी बात थी, हम इस मसले की किस तरह तौजीह करें। इसके अलावा इमाम अलैहिस्सलाम के जमाने यानी यजीद के दौरे हुकूमत और पहले के अदवार में कौन सा वाज़े फर्क था, खास तौर पर इस दौर में और माविया के दौर में क्या फर्क था कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने माविया से सुलह कर ली थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास यजीद से सुलह करने की कोई वजह न थी और न ऐसी सुलह को जायज शुमार करते थे। हकीकत यह है कि इस हादसे में इन तमाम असबाब का दखल और असर रहा है, यानी ये सब अवामिल मौजूद थे और इमाम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम अवामिल के मुकाबले अपने रद्द अमल का इजहार किया है। इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ रद्द अमल और अमल की बुनियाद यजीद की बयत से इनकार पर है। इमाम के कुछ इरादे और फैसले कूफा वालों के बुलावे की बुनियाद पर कायम हैं और कुछ इन बुराइयों और खराबियों के खिलाफ जिद्दोजहद करने पर मबनी हैं, जो इस वक्त हर सूरत में पाई जाती थीं। हादसे करबला में जो अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी के रद्द अमल और इरादों और फैसलों का मजमुआ है, इन तमाम अनासर का दखल रहा है। हम पहले बयत के मसले पर गुफ्तगू करते हैं कि इस अमल का कितना दखल था। इमाम अलैहिस्सलाम ने बयत तलबी के सवाल पर क्या रद्द अमल जाहिर किया और सिर्फ बयत तलबी इमाम अलैहिस्सलाम पर कौन सा फरीजा आयद करती थी। हम सब जानते हैं कि माविया इब्ने अबी सुफियान हुकूमत और खिलाफत पर किस तरह से पहुंचा। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के असहाब ने काफ़ी कमज़ोरी दिखाई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम माविया से एक वक्ती मुआहदा कर लेते हैं, लेकिन ये मुआहदा माविया की खिलाफत और हुकूमत की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि इस बुनियाद पर था कि माविया अगर हुकूमत करना चाहे तो एक महदूद मुद्दत तक हुकूमत करे। इसके बाद मुसलमान अपने अख्तियार से जिस किसी को मुनासिब और मौजू समझें खिलाफत के लिए मुंतखब कर लें, दूसरे अल्फाज में इस शख्स की तरफ रुजू कर लें जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम की तरफ से मुकर्रर और मुतायन हुआ है। माविया के दौर तक हुकूमत और खिलाफत का मसला मरूसी नहीं था, बल्कि ये ऐसा मसला था जिसके मुतालिक सिर्फ दो किस्म के ख्यालात पाए जाते थे। एक ख्याल ये था कि सिर्फ वही शख्स खिलाफत का सजावार था जिसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम ने खुदा के हुक्म से मंसूब कर दिया, और दूसरा तर्ज़ फिक्र ये था कि लोगों को खुद अपना खलीफा चुनने का हक हासिल है। बहरहाल ये मसला ऐसा नहीं था कि पिछला खलीफा अपने बाद के खलीफा का तायुन लोगों पर कर दे, अपना जानशीन मुकर्रर करे और वो फिर अपना जानशीन मुकर्रर करे, और यानी फिर खिलाफत का मसला न पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम के हुक्म के दायरे में रहे और ना मुसलमानों ही को इसके इंतखाब में कोई दखल बाकी रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलहनामे में एक शर्त जिस पर माविया ने दूसरी शराइत की तरह सरीहन अमल नहीं किया, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख़ास कर जहर दिलवाकर शहीद कर दिया ताकि ना मुद्दई रहे और ना दावा, ये रखवाई थी कि माविया को अपने बाद कोई हक हासिल ना होगा मुसलमानों के बारे में कोई फैसला करे। खुद तो दुनियाए इस्लाम के लिए जितनी मुसीबत है वो है, लेकिन बाद में इख्तियार मुसलमानों को होगा। बहरहाल माविया को इख्तियार नहीं होगा, लेकिन माविया का पुख्ता इरादा पहले ही दिन से ये था कि खिलाफत को अपने ख़ानदान से बाहर न जाने दे, और मौर्रखीन के कौल के मुताबिक ऐसा काम करे कि खिलाफत को सल्तनत की शक्ल दे दे। लेकिन वो ये समझता था कि इस काम के लिए फ़िलहाल फिजा साजगार नहीं है। वो इस बारे में बहुत कुछ सोचता था और अपने ख़ास दोस्तों से मशवरा भी करता रहता था, लेकिन जाहिर करने की ज़रूरत नहीं रखता था और ये सोच नहीं पाता था कि ये बात अमल में भी आ सकती है। जैसा कि मौर्रखीन ने लिखा है, वो शख्स जिसने इसे इस काम की हिम्मत बंधाई और इसे इत्मीनान दिलाया कि ये बात अमल में भी आ सकती है, मुगीरा बिन शेबा था। इसे हुकूमत कूफा का लालच था क्योंकि वो पहले कूफे का हाकिम और वाली रह चुका था। चूँकि माविया ने इसे बर्खास्त कर दिया था इसलिए नाराज़ था। वो शाम पहुँचा وہ بڑا نقاش اور زیرک عرب کا دیہاتی تھا۔ اس نے اس غرض سے کہ دوبارہ کوفہ کی حکومت حاصل ہو جائے اس طرح اسکیم منائی۔ ایک دن اس نے یزید بن معاویہ کو دیکھا تو بولا، نہ جانے معاویہ تیرے بارے میں کیوں کوتاہی کر رہا ہے، دیر کس بات کی ہے، لوگوں کے سامنے تجھے اپنے جانشین کی حیثیت سے پیش کیوں نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا، میرا باپ سوچتا ہے کہ یہ بات ناقابل عمل ہے۔ اس نے کہا، نہیں، قابل عمل ہے۔ تمہیں کس طرف سے خوف ہے؟ تمہارے خیال میں کس جگہ کے لوگ عمل نہیں کریں گے؟ جو کچھ معاویہ کہے گا شام والے اس کی اطاعت کریں گے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رہے مدینہ والے، تو اگر فلاں کو تم وہاں بھیج دو تو یہ کام انجام دے گا۔ عراق، کوفہ البتہ سب مقامات سے زیادہ اہم اور خطرناک ہے، وہاں کا کام میں انجام دے سکتا ہوں۔ معاویہ نے اسے دوبارہ حکم دیا کہ کوفہ چلا جائے۔ البتہ یہ واقعہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد اور معاویہ کی آخر عمر کا ہے۔ واقعات یہ ہیں، کوفہ اور مدینہ والوں نے یہ بات قبول نہیں کی۔ معاویہ مجبور ہوا کہ مدینہ جائے، مدینہ کے رؤسا یعنی ان لوگوں کو جن کی پبلک میں عزت تھی، مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کو بلایا۔ اپنی چرب زبانی سے کوشش کی کہ اسلامی مصلحت کے خیال سے فی الحال اسی طرح منظور کر لیں کہ ظاہری حکومت یزید کے ہاتھ میں رہے لیکن کام سب آپ کے اختیار میں ہو، تاکہ لوگوں میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ آپ لوگ فی الحال بیعت کر لیجئے، عملی طور پر حکومت کی باگ ڈور آپ ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس نے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا۔ یہ کام بھی اس طریقے سے جیسے معاویہ چاہتا تھا عمل میں نہیں آ سکا۔ پھر چالاکی سے مدینہ کی مسجد میں یہ چاہا کہ لوگوں کے سامنے یوں ظاہر کرے کہ یہ لوگ حاضر ہو گئے تھے اور انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن یہ چالاکی بھی کام نہیں دے سکی۔ معاویہ مرتے وقت اپنے بیٹے یزید کے طور طریق سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ بیعت کے لیے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اس طرح پیش آنا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ اس طرح عمل کرنا، امام حسین علیہ السلام سے یوں سلوک کرنا۔ اس نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت اور نرمی کا برتاؤ کرنا۔ اس نے کہا، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، مسلمانوں میں عظیم مرتبے کے مالک ہیں۔ اسے اس بات سے ڈر تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے سخت رویہ رکھے اور اپنے ہاتھ ان کے خون میں رنگے، کیونکہ پھر تو خلافت نہیں کر سکے گا، بلکہ خلافت ابو سفیان کے خاندان سے ہی نکل جائے گی۔ معاویہ بہت ہوشیار اور چالاک تھا، وہ ہر ماہر سیاستدان کی طرح حالات کو پہلے سے ہی خوب بھانپ لیتا تھا، یعنی خوب سمجھتا تھا اور خوب پہلے سے اندازہ لگا لیتا تھا۔ اس کے برعکس یزید اول تو جوان تھا، دوسرے ایسا شخص تھا جو شروع ہی سے ریاست اور شہزادگی کی حالت میں پلا بڑھا تھا، کھیل تماشوں سے زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، سیاست کو واقعاً نہیں سمجھتا تھا۔ جوانی اور ریاست کا غرور تھا، دولت اور شہوت کا غرور تھا۔ اس نے وہ کام کیا جس نے سب سے زیادہ نقصان ابو سفیان کے خاندان کو پہنچایا، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ اسی خاندان کی شکست ہوئی۔ ان لوگوں کا کوئی روحانی مقصد تو تھا نہیں، یہ سلطنت اور حکومت کے سوا دوسری چیز سے غرض نہیں رکھتے تھے، اور اسے بھی ہاتھ سے دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام قتل تو ہوئے لیکن اپنے روحانی ہدف تک پہنچ گئے، جبکہ ابو سفیان کا خاندان کسی طرح اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ نصف ماہ رجب 60 ہجری میں جب معاویہ مر جاتا ہے تو یزید مدینہ کے حاکم کو، جو بنی امیہ سے ہی تھا، ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ معاویہ کے مرنے کی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں سے میرے لیے بیعت لو۔ وہ جانتا تھا کہ مدینہ مرکز ہے اور سب کی نگاہیں مدینہ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ وہ ایک خصوصی خط میں سختی سے حکم صادر کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بلا کر ان سے بیعت لے، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر اس کے پاس بھیج دے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کو جو بات درپیش تھی وہ یزید بن معاویہ کی اسی بیعت کا تقاضا تھا، جس میں دیگر برائیوں کے علاوہ دو برائیاں ایسی تھیں جو معاویہ کے معاملے میں بھی موجود نہیں تھیں، ایک یہ کہ یزید کی بیعت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے موروثی خلافت کی توثیق ہو جاتی، یعنی خلافت کا مسئلہ انفرادی مسئلہ نہ رہتا بلکہ خلافت موروثی ہو جاتی۔ دوسرا موضوع خود یزید کی شخصیت تھی جو اس زمانے کے طور تاریخ کو ہر دوسرے ادوار کے حالات سے الگ امتیاز دے رہا تھا۔ وہ صرف فاسق اور فاجر شخص ہی نہیں تھا بلکہ کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا، اور پھر سیاسی اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ معاویہ اور بہت سے عباسی خلفاء بھی فاسق و فاجر گزرے، لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنا ملک اور حکومت باقی رہنا چاہتے ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ اسلامی مصلحتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسلامی مظاہر کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام نہ رہا تو وہ بھی نہیں ہوں گے۔ وہ جانتے تھے کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کی مختلف نسلوں کے کروڑوں افراد ایک حکومت کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور شام یا بغداد کی حکومت کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں اور خلیفہ کو بہرحال اسلامی خلیفہ جانتے ہیں۔ بصورت دیگر جس دن انہیں یہ احساس ہو گیا کہ خلیفہ خود اسلام سے برگشتہ ہے اور اس کے خلاف عمل کرتا ہے، وہ بھی خلیفہ سے بغاوت کر دیں گے۔ آخر کیا لازم تھا کہ خراسان، شام، سوریہ اور افریقہ کے ایک حصے کے باشندے بغداد یا شام کے حاکم کی اطاعت کریں؟ اور کوئی سبب نہیں تھا، لہذا جو عقل مند، سمجھدار اور سیاستدان خلفاء تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کی مصلحتوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے پر مجبور ہیں۔ لیکن یزید بن معاویہ کو اس کا بھی شعور نہیں تھا، بد زبان انسان تھا، دوسروں کی توہین کیا کرتا تھا، اسے اچھا لگتا تھا کہ مسلمانوں اور اسلام سے بے اعتنائی برتے، اسلامی حدود کو توڑے۔ معاویہ بھی شاید شراب پیتا تھا، میرا لفظ شاید تاریخی لحاظ سے ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا، ممکن ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس بارے میں کوئی قطعی اور حتمی بات کر سکیں، لیکن تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ معاویہ نے کسی محفل میں کھلم کھلا شراب پی ہو یا مستی کی حالت میں وہ مجلس میں آیا ہو، جبکہ یہ شخص عام مجالس میں کھلم کھلا شراب پیتا تھا، نشے میں دھت ہو جاتا تھا اور پھر بےہودہ بکواس شروع کر دیتا تھا۔ تمام معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شخص بندر اور کتے پالتا تھا، اور اس بندر کی کنیت ابا قیس رکھی ہوئی تھی۔ یہ بندر کو بہت پسند کرتا تھا، اور چونکہ اس کی ماں بدھو عورت تھی اور یہ خود بھی سیرا میں پلا پڑھا تھا، اس میں بھی بدوی اخلاق پیدا ہو گئے تھے۔ کتوں، شکاری کتوں اور بندروں سے خصوصی رغبت اور دلچسپی رکھتا تھا۔ مسعودی اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھتا ہے، یہ بندر کو خوشنما ریشمی کپڑے پہناتا تھا اور اپنے برابر ملکی اور فوجی افسروں سے بلند جگہ پر بٹھاتا تھا۔ یہی وجہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وعلی الاسلامی السلام اذ قد بلیت الامۃ براع مثل یزید۔ اس میں اور دوسروں میں فرق تھا، یہ شخص دراصل اسلام کے خلاف تبلیغ کرتا تھا، ایسے شخص کی بیعت امام حسین علیہ السلام سے طلب کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور فرمایا، میں کسی صورت میں بیعت نہیں کروں گا۔ ادھر وہ لوگ بھی کسی طرح بیعت طلبی سے صرف نظر نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک سبب اور واقعہ تھا۔ ان لوگوں کا یہ سخت مطالبہ تھا کہ ہم تم جیسی شخصیت کو بیعت لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایسا شخص جو بیعت نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اس حکومت کی جانب سے مجھ پر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا، مجھے اس پر اعتراض ہے۔ وہ لوگ کسی طرح اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں اور آزادی کے ساتھ بے روک ٹوک عوام سے ملیں جلیں۔ یہ لوگ اس بیعت نہ کرنے کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، وہ اچھی طرح جان گئے تھے۔ اور بات بھی یہی تھی، امام علیہ السلام کا بیعت نہ کرنا یعنی معترض ہونا، منظور نہ کرنا، یزید کی اطاعت کو لازم نہ گرداننا بلکہ اس کی مخالفت کو واجب جاننا۔ وہ لوگ مصر تھے کہ آپ علیہ السلام بیعت کیجئے، امام علیہ السلام فرماتے تھے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب اس تقاضے کے پیش نظر ان اسباب کو دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام کا کیا فرض ہے؟ یہ مخالفت کے اقدام کے سوا اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ میں بیعت نہیں کروں گا، دوسری کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ بیعت کرتے ہیں؟ نہیں، اگر بیعت نہیں کرتے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ میں قتل ہونے کو تیار ہوں لیکن بیعت نہیں کروں گا۔ اس مقام پر امام کا جواب فقط ایک نہیں ہے۔ مدینے کے حاکم نے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا، وہ بنی امیہ کا ایک فرد تھا۔ یہ بات ضرور کہنا چاہیے کہ اگرچہ قریب قریب تمام بنی امیہ ناپاک عنصر تھے، لیکن یہ شخص اس حد تک دوسروں سے مختلف تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ کی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی آپ کے پاس تھے۔ حاکم کے گماشتے نے دونوں کو حاکم کے پاس چلنے کی دعوت دی اور کہا، حاکم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، تم جاؤ، ہم بعد میں آئیں گے۔ عبداللہ ابن زبیر بولے، اس موقع پر جو حاکم نے ہم کو بلایا ہے، آپ علیہ السلام کا کیا اندازہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال ہے ان کا فرعون تلف ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا، آپ نے خوب اندازہ لگایا، میرا بھی یہی خیال ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں جا رہا ہوں، تم کیا کرو گے؟ یہ میں بعد میں دیکھوں گا۔ عبداللہ ابن زبیر راتوں رات غیر معروف راستے سے ہوتے ہوئے بھاگ کر مکہ پہنچے اور وہاں پناہ گزین ہو گئے۔ امام علیہ السلام گئے اور بنی ہاشم کے کچھ جوانوں کو اپنے ساتھ لیتے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر گھس آنا، لیکن جب تک میری آواز بلند نہ ہو اندر نہ آنا۔ ناپاک بدنام زمانہ اموی حکمران مروان بن حکم بھی، جو کسی زمانے میں مدینے کا حاکم رہ چکا تھا، وہاں موجود تھا۔ حاکم نے کھلا ہوا خط امام علیہ السلام کو سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ حاکم نے چرب زبانی سے باتیں شروع کیں کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، معاویہ کی یہی خواہش تھی اور اسلام کی بھلائی بھی اسی میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بیعت کر لیں، اسلام کی بھلائی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بعد میں آپ جس طرح فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا، تمام خرابیاں دور کر دی جائیں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے کس لیے بیعت چاہتے ہو؟ لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیعت چاہتے ہو، یعنی خدا کے لیے نہیں چاہتے، اس لحاظ سے کہ خواہ خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی؟ میں بیعت کر لوں تاکہ شرعی ہو جائے، جو نہیں ہے۔ تم میری بیعت اس لیے چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ بھی بیعت کر لیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو اسی خالی کمرے میں جہاں صرف ہم تین شخص ہیں، تم کو میری بیعت سے کیا فائدہ ہوگا؟ حاکم نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، پھر بعد میں ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جانا چاہیے۔ حاکم نے کہا، بہت بہتر، تشریف لے جائیں۔ مروان بولا، کیا کہہ رہے ہو کہ چلے جائیں؟ اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو اس کا یہ معنی ہوا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو کیا بیعت کریں گے؟ خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ امام علیہ السلام نے مروان کا گریبان پکڑ کر اسے اوپر اٹھا کر پھر زمین پر زور سے چھوڑ دیا اور فرمایا، تو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کی۔ امام علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اس کے بعد تین راتوں تک مدینہ میں ہی رہے۔ راتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں دعا مانگتے تھے، اے خدا مجھے وہ راستہ دکھا جس میں تیری رضا ہو۔ تیسری رات کو امام علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ وہیں آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کے لیے الہام اور وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے دوسرے روز مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے، اور راستے سے بچ کر نہیں بلکہ اسی عام راستے سے مکے کی طرف چل دیے۔ بعض ساتھیوں نے عرض کیا، بہتر ہے کہ آپ شاہراہ سے نہ جائیں، ممکن ہے کہ حکومت کے کارندے آپ کو واپس کر دیں، روکیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ ایک فرار ہونے والے کی شکل اختیار کروں، میں اسی شاہراہ سے جا رہا ہوں، جو خدا چاہے گا وہی ہوگا۔ پہلا سبب، بیعت کا مسئلہ۔ بہرحال حسینی حادثے کا پہلا مسئلہ اور پہلا سبب جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، بیعت کا مسئلہ ہے۔ یزید کی بیعت جو تاریخ کی صحیح شہادت کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے طلب کی گئی، یزید خصوصی خط میں یوں لکھتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرنے کے لیے گرفتار کرو، سختی کرو، اور وہ جب تک بیعت نہ کریں رہا نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی پامردی سے اس مطالبے کی نفی کی اور کسی طرح یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا جواب صرف انکار تھا۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی عمر کے آخری دن میں، جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے، عمر ابن سعد آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے مذاکرات کیے۔ بظاہر اس کا انداز یہ تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو یزید سے صلح پر مجبور کرے، لیکن حقیقت میں یہ صلح بیعت کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ امام علیہ السلام کی ان باتوں سے جو آپ نے عاشور کے دن کہی ہیں، پورے طور پر ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے پہلے دن کے ہی قول پر قائم تھے۔ نہیں، خدا کی قسم، میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دوں گا، میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ ان حالات میں بھی جو آج ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قتل کر دیا جاؤں گا، اور دیکھ رہا ہوں اپنے عزیزوں کا قتل، دوستوں کا قتل، اور اپنے خاندان کی اسیری، مگر یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ سبب کب پیدا ہوا؟ معاویہ کے آخری زمانے میں، معاویہ کے مرنے کے بعد، جب یزید کو حکومت ملی، اس میں سختی اور عجلت بڑھی۔ دوسرا سبب، مسئلہ دعوت۔ دوسرا سبب دعوت کا مسئلہ تھا۔ شاید بعض کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، خصوصاً ان نام نہاد تاریخ کی کتابوں میں جو مدرسے کے بچوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہیں، لکھتے ہیں کہ سن 60 ہجری میں معاویہ مر گیا تو کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تاکہ آپ علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام کوفے آئے، کوفے والوں نے غداری اور بے وفائی کی، آپ علیہ السلام کی مدد نہیں کی، امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے۔ انسان جب یہ تاریخیں پڑھتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے شخص تھے جو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ کسی بات کی انہیں کوئی فکر تھی۔ صرف وہ بات جس نے انہیں اپنی جگہ سے ہلایا، کوفے والوں کی دعوت تھی۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام رجب کے آخر میں، جو یزید کی حکومت کا آغاز تھا، بیعت سے انکار کے لیے مدینہ سے نکل گئے، چونکہ مکہ خدا کی جانب سے جائے پناہ ہے اور وہاں دوسرے مقامات کے مقابلے میں امن کا زیادہ دخل ہے، اور مسلمان اس جگہ کا زیادہ احترام کرتے ہیں، اور حکومت بھی مکہ کا زیادہ احترام کرنے پر مجبور ہے، اس لیے آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ نہ صرف اس لیے کہ وہ بہتر پناہ گاہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کا بہتر مرکز تھی۔ رجب اور شعبان کے مہینوں میں عمرے کے ایام ہوتے ہیں، لوگ چاروں طرف سے مکہ آتے ہیں اور ان کو بہتر طور پر تعلیم اور معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ پھر حج کا زمانہ آ جاتا ہے، جو تبلیغ کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب وقت ہوتا ہے۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد کوفے والوں کے خطوط پہنچتے ہیں۔ کوفے والوں کے خطوط مدینہ میں نہیں آئے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک مدینہ سے شروع کر دی ہے۔ کوفیوں کے خطوط مکے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی اس وقت جب امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کرنے کا عزم مصمم کر چکے تھے، اور اسی عزم نے ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے کوفیوں کی دعوت اس تحریک کا اصلی سبب نہیں تھا، بلکہ ثانوی سبب تھا۔ البتہ کوفیوں کی دعوت کا زیادہ سے زیادہ اثر یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس بلاوے نے لوگوں کے نقطہ نظر اور تاریخ کے فیصلے کے مطابق مستقبل میں امام علیہ السلام کے لیے بظاہر ایک مناسب موقع فراہم کر دیا۔ کوفہ ایک بڑا صوبہ اور اسلامی فوج کا مرکز تھا۔ یہ شہر جو حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں بسایا گیا تھا ایک فوجی چھاؤنی تھا اور اسلامی ممالک کی تقدیر پر بہت گہرا اثر رکھتا تھا۔ اگر کوفی اپنے وعدے پر قائم رہتے تو ممکن تھا امام حسین علیہ السلام کامیاب ہو جاتے۔ اس وقت کے کوفہ کا اس وقت کے مدینے یا مکہ سے موازنہ نہیں ہو سکتا، اس وقت کے خراسان سے بھی موازنہ نہیں ہو سکتا، اس کا مد مقابل فقط شام تھا۔ کوفیوں کی دعوت کا اثر زیادہ سے زیادہ اس تحریک کی شکل میں ہو سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو جائیں اور اسے مرکز نہ بنائیں۔ ابن عباس کی بھی یہ تجویز کہ یمن چلے جائیں اور وہاں کے کوہستان میں پناہ لیں قبول نہیں کرتے، اپنے نانا کے مدینہ کو بھی مرکز نہیں بناتے بلکہ کوفہ چلے آئے۔ پس کوفیوں کے بلاوے کا دخل ایک ثانوی امر تھا کہ یہ عراق میں تحریک اور قیام کی صورت میں ہوتا، ورنہ یہ اصلی سبب نہیں تھا۔ امام علیہ السلام جس وقت کوفہ کی سرحد کو پہنچتے ہیں جناب حر کے لشکر کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کوفے والوں سے فرماتے ہیں، تم نے مجھے بلایا، اب اگر تم نہیں چاہتے تو لوٹ جاتا ہوں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں لوٹ جاتا ہوں اور یزید کی بیعت کیے لیتا ہوں اور ان تمام باتوں سے چشم پوشی کیے لیتا ہوں جو میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ملک میں فساد کے پھیلاؤ اور ان حالات میں مسلمانوں کے فرائض کے بارے میں کہی ہیں، بیعت کر کے اپنے گھر میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں اور سکونت اختیار کر لیتا ہوں۔ نہیں، میں اس حکومت کو صالح اور نیک نہیں سمجھتا، اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا بھی قائم ہوں۔ تم اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی، تم نے کہا اے حسین علیہ السلام، آپ کے پیش نظر ہدف کے حصول میں ہم آپ کی مدد کریں گے، اگر تم بیعت نہیں کرتے تو نہ کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نقطہ نظر سے تمہیں اس حکومت پر اعتراض ہے اور اس کے خلاف قیام کیا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ میں بھی ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں آیا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ اہل کوفہ اپنے وعدے پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو بہت اچھا، ہم بھی کوفے نہیں جاتے، ہم اسی جگہ واپس جاتے ہیں جو ہمارا اصلی مرکز ہے، ہم مدینے یا مکے چلے جاتے ہیں، دیکھیں خدا کیا چاہتا ہے۔ بہرحال ہم بیعت نہیں کریں گے، اگرچہ بیعت نہ کرنے پر ہم قتل ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس سبب یعنی کوفیوں کے بلاوے کا زیادہ سے زیادہ دخل اتنا تھا کہ انہوں نے امام علیہ السلام کو مکہ سے باہر نکالا اور وہ کوفے کی طرف چل پڑے۔ یہ تو میں نہیں کہنا چاہتا کہ واقعی یہ لوگ اگر نہ بلاتے تو امام قطعی طور پر مدینے یا مکے ہی میں رہتے، نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام اس سے معذور تھے، کوفے کے مقابلے میں مکے کے بھی ظاہری حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ تاریخ میں بہت سے قرائن نشاندہی کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں امام علیہ السلام کو حج کے زمانے میں ہی قتل کر ڈالیں۔ صرف تریحی کا بیان ہی نہیں ہے بلکہ اوروں نے بھی بیان کیا ہے کہ امام علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اگر وہ حج کے زمانے میں مکے میں رہ گئے تو ممکن ہے اسی احرام کی حالت میں، جب کوئی اصولاً ہتھیار بند نہیں ہوتا، بنی امیہ کے ہتھیار بند کارندے ان کا خون بہا دیں اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو جائے، حج کی توہین ہو اور اسلام کی بے حرمتی ہو، دوہری بے حرمتی ہو، فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی حالت میں خانہ خدا کی چار دیواری میں قتل بھی کر دیے جائیں اور ان کا خون رائے گاں بھی جائے۔ بعد میں وہ یہ مشہور کر دیں کہ امام حسین علیہ السلام کا فلاں شخص سے معمولی جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے حضرت علیہ السلام کو قتل کر دیا اور خود روپوش ہو گیا، نتیجہ یہ نکلے کہ امام علیہ السلام کا خون ضائع ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں اس موضوع کے متعلق اشارہ بھی کیا ہے۔ اثنائے سفر میں کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا، آپ کس لیے نکل کھڑے ہوئے؟ اس کی مراد یہ تھی کہ آپ مدینہ میں محفوظ تھے، وہاں اپنے جد کے حرم یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پہلو میں کوئی شخص آپ سے تعرض نہیں کر سکتا تھا، یا آپ مکہ میں ہی رہتے جہاں آپ خدا کے گھر کے قریب تھے۔ اب جو آپ وہاں سے نکل آئے تو گویا آپ نے خود ہی خطرہ مول لے لیا ہے۔ آپ نے اس بات کے جواب میں فرمایا، تم کو دھوکہ ہوا ہے، چاہے کسی بل میں بھی چھپ جاؤں یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، جب تک میرا خون نہیں بہا لیں گے میرے اور ان کے درمیان ختم نہ ہونے والا جھگڑا ہے۔ وہ مجھ سے ایسی بات کے طالب ہیں جس کے لیے میں کسی طرح آمادہ نہیں ہوں، اور میں بھی ایسی بات کا خواہاں ہوں جسے وہ کسی طرح قبول نہیں کریں گے۔ تیسرا سبب امر بالمعروف کا مسئلہ۔ تیسرا سبب امر بالمعروف ہے، یہ بھی خود امام علیہ السلام کی کلام کا صریحی اظہار ہے۔ تاریخ لکھتی ہے امام علیہ السلام کے بھائی محمد ابن حنفیہ کا اس وقت ہاتھ مفلوج ہو چکا تھا، بیکار ہو گیا تھا، آپ جہاد کے قابل نہیں تھے، لہذا آپ نے شرکت نہیں کی۔ امام علیہ السلام ایک وصیت نامہ لکھ کر ان کے سپرد فرماتے ہیں۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کے جملے ہیں، حسین علیہ السلام خدا کی یکتائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اپنے قیام کا راز بیان فرماتے ہیں۔ انی ما خرجت وشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرتي جدي وابي علي ابن ابي طالب عليه السلام۔ اب یہاں اہل کوفہ کی دعوت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ بیعت سے انکار کا بھی ذکر نہیں کرتے، یعنی طلب بیعت اور بیعت سے انکار کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے بیعت نہ بھی چاہیں تب بھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ دنیا والے جان لیں، حسین بن علی علیہ السلام کوئی جاہ طلب نہیں تھے، منصب اور دولت کے طالب نہیں تھے، فسادی اور تخریب کار بھی نہیں تھے، نہ ظالم اور ستمگر تھے، وہ ایک مسلح انسان تھے۔ پہلے دن سے آخری لحظے تک یہی روح حسین بن علی علیہ السلام کے وجود اقدس میں جلوہ گر تھی۔ خدا علیہ السلام ہی کے قول کے مطابق آپ علیہ السلام کے خون اور زندگی کا جز بن گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا اس کام سے الگ ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ اپنے آخری لمحات میں امام حسین علیہ السلام جس وقت قتل گاہ کے نشیب میں پڑے ہوئے ہیں اور ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، دشمن سے لڑنے کی بھی طاقت نہیں، اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور مشکل سے ہل پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام سے غیرت ٹپکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کلام سے عزت آشکار ہے، امام حسین علیہ السلام کے کلام سے عظمت نمایاں ہوتی ہے۔ فوج یزیدی آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان پر آپ کی شجاعت اور ہیبت طاری ہونے سے ایسا کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ بعض لشکری کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جنگی چال چلی ہو، جیسے ہی کوئی پاس پہنچے تو اس پر جھپٹ پڑیں، ان کے حملے کے سامنے ٹھہرنے کی کسی کو مجال نہیں تھی، ایک ناپاک اور بزدلانہ چال چلتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم حسین بن علی علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر دیں تو ان میں بچاؤ کی طاقت نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کی اس حالت کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ یزیدی لشکر اہل حرم کے خیموں پر حملہ کرتا ہے، ایک شخص چلاتا ہے، حسین تم زندہ ہو، فوج نے اہل حرم کے خیموں پر حملہ کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام بہت مشکل سے اپنے زانوؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے نیزے کا سہارا لے کر فرماتے ہیں، اے ابو سفیان کی اولاد کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگوں، اے آل سفیان کے پیرو، اگر تم خدا کو نہیں پہچانتے، اگر تم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، تو بھی تمہاری انسانی آزادی اور شرافت کہاں چلی گئی؟ ایک کہتا ہے، اے فاطمہ کے بیٹے کیا کہتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، یہ جسم حاضر ہے، اس پر تیروں اور تلواروں کی ضربیں لگاؤ، لیکن حسین علیہ السلام کی روح کو یہ گوارا نہیں کہ وہ زندہ ہو اور کوئی شخص اس کے خیموں کے قریب پہنچ رہا ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔